مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے راؤنڈ ٹیبل، میزبان بہجت حاضر خدمت ہے۔ میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں اسفر امام اور انجینئر واسکو ولیرچ۔ آج ہماری مجلس مذاکرہ کا موضوع ہے دنیا بھر میں جاری تنازعات کو حل کرانے میں امریکہ کا کردار، یعنی یو ایس رول ان کانفلکٹ ریزولوشن ورلڈ اوور۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے معزز ماہرین اور تجزیہ کاروں کا تعارف کرائیں، ایک اور اہم تعارف۔ کچھ ہفتے قبل راؤنڈ ٹیبل کی ذمہ داری سنبھالتے ہوئے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ رب پروگرام قمر عباس جعفری پیش کرتے ہیں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، لیکن ان کی غیر حاضری کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے یہ فرض مجھے انجام دینا پڑا۔ آج بے حد خوشی سے ہم آپ کو یہ خبر دے رہے ہیں کہ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں قمر عباس جعفری، اور ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور یہ پروگرام ان کے سپرد بھی کرتے ہیں۔
بہت
بہت ویلکم بیک جعفری صاحب،
بہت شکریہ۔
تو مجھے امید ہے کہ میں نے جو ایک جسے کہنا ہے نا، ایک بہت بڑے شوز کے اندر رکھ کے اپنے آپ کو یہ پروگرام کرنا چاہا تھا
آپ کے لیے۔ جی بہت اچھا پروگرام، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بڑی زحمت اٹھائی۔
ارے نہیں، اب تو ہم اپنے سننے والوں کو بتاتے ہیں کہ آئندہ راؤنڈ ٹیبل پیر کے روز آپ قمر عباس جعفری کے ساتھ صاحب کے ساتھ ہی سنیں گے۔ تو آئیے اب اپنے ممتاز ماہرین کا تعارف کراتے ہیں۔ یہ امریکہ میں مقیم افغان سیاستدان ہیں، تجزیہ کار ہیں اور سابق صدارتی امیدوار ہیں سرور احمد زئی، ڈیفنس یونیورسٹی کے انٹرنیشنل سیکیورٹی شعبے سے اسما شاکر خواجہ ہمارا ساتھ دیں گی، لندن سے بیرسٹر امجد ملک، اور یہاں امریکہ سے مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے ڈاکٹر زبیر اقبال بات کو ہمارے ساتھ ہوں گے۔ تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، کچھ تھوڑی سی تمہید باندھتے ہیں، اور اس کے بعد میری جعفری صاحب سے بھی درخواست ہوگی کہ وہ جب ہمارے سارے ممتاز ماہرین اور تجزیہ کار ہوں گے تو ان سے بھی بات کریں، اور مجھے یہ پتا ہے کہ انہوں نے پروگرام کا موضوع آپ کو پسند آیا تھا جعفری صاحب،
بہت اچھا موضوع،
تو آج اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔
اور آپ کے ماہرین بھی ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں،
اپنے اپنے جی ہاں شعبوں کے بہت ایکسپرٹس ہیں، بہت ایکسپرٹس ہیں اور بڑا نام ہے سارے، اور ہمارے پروگراموں کا بھی ممتاز نام ہے۔ امریکہ عالمی سٹیج کی ایک کلیدی طاقت ہے، اور دنیا کے مختلف ملک اور لیڈر امریکہ سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ دنیا میں مختلف ملکوں اور مقامات پر جاری بحرانوں اور تنازعات کو حل کرنے میں اپنا کلیدی کردار ادا کرے۔ آج کے اس پروگرام میں ماہرین اور تجزیہ کار امریکہ کی منصوبہ بندی اور حکمت عملی کا جائزہ لیں گے، جن کی مدد سے وہ دنیا بھر میں پرتشدد تنازعات اور بحرانوں کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارے ماہرین اور تجزیہ کار افغانستان، شام، عراق، لیبیا، یمن اور یوکرین میں امریکہ کے رول کا جائزہ لیں گے، اور دیکھیں گے کہ آیا یہ امریکہ کے لیے ممکن ہے کہ جنگوں اور بحرانوں کا سامنا کرنے والے ملکوں کے عوام اور ان کی منشا کا تحفظ کر سکے۔ امریکہ ان مقامات پر پر امن معاشروں کی تشکیل اور احترام زندگی کو بحال کرنے کے لیے کس حد تک اپنا کردار ادا کر سکتا ہے، اور متحارب دھڑوں کے درمیان سیاسی اور مذاکراتی مفاہمت کا امکان کیسے پیدا کر سکتا ہے، اور پھر یہ بھی ایک سوال ہے کہ کیا اقتصادی ترنگی جنگوں سے تباہ حال ملکوں میں زندگی کو معمول پر لانے کے لیے کتنا مثبت کردار ادا کرتی ہے۔ تو یہ کچھ ایسے موضوعات ہیں جن کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ ہم پوچھتے ہیں اپنے پروڈیوسر اسور صاحب سے کہ اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے ماہرین میں سرور احمد زئی صاحب ہیں اور بیرسٹر امجد ملک ہیں لندن سے، پاکستان سے ہمارا ساتھ دیں گی آصفا شاکر خواجہ، جن کا تعلق ہم نے آپ سے، آپ کا تعارف جن کا کرایا ہم نے پہلے ہی سے آپ سے۔ تو السلام علیکم جی۔
جی وعلیکم السلام، ہم ویلکم بیک جی، صاحب کو ویلکم کرتے ہیں
جی۔
بہت شکریہ امجد ملک صاحب۔
امجد ملک صاحب تھے، تو سرور صاحب ہیں جی ہمارے ساتھ، کیونکہ سرور صاحب نے ہمیں پہلے ہی بتایا تھا۔ سرور صاحب پہلے تو میں بہت شکریہ آپ کا ادا کروں، کیونکہ آپ نے بتایا تھا کہ آپ کی کوئی اہم مصروفیات ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کچھ دیر ہمارے ساتھ رہیں گے۔ تو افغانستان سے اسی لیے ہم شروع کرتے ہیں کہ امریکہ کی موجودگی ایک دہائی سے زائد عرصہ بیت گیا ہے۔ ویسے تو امریکہ اور افغانستان کا تعلق جسے کہتے ہیں عشروں پر محیط ہے، بلکہ صدیوں پر محیط کہنا چاہیے۔ پچھلے دنوں میں اس کی تاریخ پڑھ رہی تھی تو پتہ نہیں کتنی صدیوں سے یہ سارا معاملہ چلتا آ رہا ہے، لیکن امریکہ کی موجودگی اس وقت ایک دہائی سے زائد عرصہ بیتا ہے۔ اس دوران افغانستان میں جمہوری عمل شروع ہوا، انتخاب کے ذریعے عوام نے اپنے نمائندوں کا انتخاب کیا۔ آپ کے خیال میں افغانستان میں جہاں آج بھی طالبان اور انتہا پسند گروہوں کی لڑائی جاری ہے، امریکہ کا رول اب تک کتنا اہم رہا ہے؟
جی بالکل، اس میں شک نہیں ہے کہ جب سے امریکن داخل ہوئے افغانستان میں، انہوں نے ٹروپس بھیج دیے وہاں پہ، اور ڈیموکریٹک پروسیس شروع ہو گئی، افغانستان میں کافی تبدیلی آ گئی. وہاں پہ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز اگرچہ انیشل سٹیجز پہ, لیکن آہستہ آہستہ وہ اپنی نیچرل پروسیس پہ جا رہے. افغانستان کے ایمبیسیز اوپن گئی دنیا میں, افغانستان کا اپنا ایئر فورس ہے, افغانستان کا اپنا آرمی ہے, پولیس ہے, کورٹ سسٹم ہے, پارلیمنٹ ہے. تو میرے خیال میں کافی چینجز آ گئے, لیکن بدقسمتی سے وہاں پہ جو سیکیورٹی جو بہت زیادہ اہمیت تھا کافی عرصوں سے, لیکن ابھی تک وہ سیکیورٹی نہیں آئی افغانستان میں. اگرچہ امریکن نے کافی خرچے بھی کیے, کیونکہ افغانستان اور عراق میں فرق یہ تھا کہ افغانستان اور عراق میں انفراسٹرکچر پہلے سے موجود تھا, ان کا اکانومی کچھ نہ کچھ بیک اپ تھا کہ وہ آئل ہے وہاں پہ, لیکن افغانستان میں یہ نہیں تھا. افغانستان کی اکانومی اسکریچ سے بنانا, افغانستان کے آرمی کو پولیس کو شروع سے بنانا, اس کو ٹرین کرنا, اس طرح سوسائٹی میں جو لوگ وہاں پہ کورٹ سسٹم کے ساتھ عادت نہیں ہے اور ٹریڈیشنل جرگوں میں, تو اس بارے میں جو ہے کافی ترقی ہو گئی. لیکن سیکیورٹی وائز اگرچہ امریکن کی طرف لوگوں کا کافی امید تھا کہ وہ آ رہے افغانستان میں امن آئے گا, لیکن وہ ابھی تک افغانستان کے لوگوں کی قسمت نہیں ہوا اور کافی اندیشہ ہے. لیکن امریکن ابھی تک بھی اتنا دخل ہے کہ وہ آہستہ وہ افغانستان سے آسانی سے نہیں جا سکتا جس طرح وہ عراق سے چلے گی.
اچھا, ایک دو سوال آپ سے, آپ کچھ دیر کے لیے رک سکتے ہیں یا آپ جلدی جانا چاہیں گے اور صرف پہلے آپ سے سارے سوال کر لوں؟
میں انشاءاللہ ہوں گا کچھ منٹ کے لیے.
کچھ منٹ کے لیے ہیں. اچھا, تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ افغانستان میں جنگ سے تباہ حال علاقوں کی تعمیر نو کے ساتھ ساتھ ترقیاتی منصوبوں کا اجرا بھی ہوا, زندگی کے ہر شعبے میں امداد بھی ہوئی. تو آپ کے خیال میں, بیرسٹر امجد ملک صاحب, آپ سے میرا سوال ہے کہ افغانستان میں کس حد تک عام شخص کی زندگی کو بہتر بنانے میں مدد ملی ہے امریکہ کے اس سارے رول کے بعد؟ میں نے 9/11 کا جان بوجھ کر ذکر نہیں کیا کیونکہ وہ ایک لمبی تاریخ پھر ہو جاتی کہ کس طرح امریکہ وہاں پہ ہوا اور کس طرح سے اس کا وہاں پر انگیج ہوئی, لیکن اس وقت کے بعد کی بات کر رہے ہیں کہ اس وقت جبکہ ابھی بھی جنگ کا سا ماحول ہے وہاں پر اور طالبان کی اور متغالب گروہ وہاں پر جاری ہیں اپنی سرگرمیوں میں, تو اس وقت آپ کیا دیکھتے ہیں عام آدمی کی زندگی کے بارے میں آپ کس طرح سے دیکھیں گے؟ سرور صاحب نے بتایا کہ انفراسٹرکچر کی سطح پر کافی تبدیلی دیکھی جا سکتی ہے.
دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ یو ایس ایڈ اور یو ایس آئی پی نے کافی کام کیا ہے, بیسٹ پریکٹس ویمن گرانٹس دینا اور میڈیا کو گرانٹس دینا اور, لیکن اگر سوشلی صرف دیکھیں, وہ بالکل بات ٹھیک ہے سرور صاحب کی کہ سیکیورٹی وائز امریکی افواج افغانستان کی افغانی افواج کو ٹرین کرنے میں ناکام رہی ہیں کہ وہ ایک دم سے چلے جائیں تو وہ ٹیک اوور کر لیں گے وہ بیٹ اور وہ ذمہ داری اٹھا لیں گے. اس کے بعد بھی انفراسٹرکچر لیول کے بھی اوپر گورنمنٹ کو اتنا وہ انہوں نے اسٹیبلائز نہیں کیا کہ اگر وہ جو ان کی ٹریننگ یا ان کی اس طرح نہیں ہوئی کہ وہ چلا لیں. تیسرے نمبر پہ سماجی, جس کی آپ بات پوچھ رہے ہیں, میں نہیں سمجھتا ابھی بھی عورتوں کا وہ مقام جو ہے وہ ریوائیو ہوا ہے جو ایک آئیڈیل نہیں تو سیمی آئیڈیل ایشین یا مسلم سوسائٹی میں ہونا چاہیے یا ماڈریٹ مسلم سوسائٹی میں ہونا چاہیے, اسپیشلی جہاں پہ 15-16 سال امریکن افواج یا امریکن انفراسٹرکچر مدد کے لیے موجود رہا ہے. پھر یوتھ ان لیڈرشپ ایکٹیویٹیز, وہ بھی میرے خیال میں چیلنجز ابھی موجود ہیں. پھر گرانٹس ٹو سول سوسائٹی کہ وہ بلڈ کریں ان ایریاز میں جہاں پیس ڈائلاگ اور رول آف لا کی ضرورت ہے, وہ بھی ابھی کام ادھورا ہے. اسٹرینتھنگ کیپیسٹی ریلیجیس لیڈرز کے ساتھ مکالمہ اور کسی ایک طرز کا اسلام کا فروغ کی بجائے بامی رواداری, سیکٹیرین رواداری, اس میں بھی میرے خیال میں ابھی کمی ہے. ٹو بگ گلف ڈیوائڈ ابھی بھی موجود ہے, ایک طرح کا سیکٹ اور دوسرا جو ان کے اینٹی ہے وہ ابھی بھی مل بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. سپورٹ دی سول سوسائٹی اور جو انڈسٹری اس کو ریوائیو کرنا, جسٹس سسٹم کو ریوائیو کرنا اور ٹریننگ فیمیل, اس میں کمی ہے. انہینس کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن اینڈ امپلیمنٹیشن, اس میں ابھی کمی ہے. اور میرے خیال میں سوشل سیکٹر میں کافی کام ہونے والا باقی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ 15-16 سال کافی عرصہ ہوتا ہے جس میں ایک سوسائٹی کو اگر آپ بلڈ کرنا چاہیں تو اس میں ڈفرنٹ سیگمنٹس کو آپ امپاور کر سکتے تھے, جو ابھی آئیڈیلی 50% بھی مجھے نہیں لگتا کہ ہوا ہے. ابھی بھی ہم خطرے سے دوچار ہیں, ابھی بھی ہم ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں, ابھی بھی ہم ڈائلگ کے لیے بیرونی مدد کے لیے متلاشی.
اچھا
سرور احمد عی صاحب, میرا آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے امریکہ سپر پاور ہے اور دنیا بھر میں جو کانفلکٹس ہیں ان کے ریزولوشن کے لیے وہ کام کرتا ہے اور یہ کرنا اس کی ذمہ داری بھی ہے, لیکن افغانستان کے بارے میں جہاں تک ابھی گفتگو ہو رہی تھی, بیرسٹر صاحب نے ایک بات کہی ہے کہ ڈفرینٹ سیگمنٹس کو سوسائٹی کے وہ ایکٹیویٹ کر سکتا تھا, جب تک کہ خود ہوسٹ کنٹری سے رسپانس نہ ملے پازیٹیو یا بہت زیادہ حد تک, اس وقت تک باہر کا ایک ملک مکمل طور پر اس کو کنورٹ نہیں کر سکتا. افغانستان سے کیا رسپانس ملا؟
جی بالکل, میرے خیال میں افغان سوسائٹی جو ہے دنیا کے جو بہت کم اسلامک اس طرح کنٹریز ہے جو وہاں پہ کنزرویٹیزم بہت زیادہ ہے, افغانستان سوسائٹی ایک ٹریڈیشنل بہت کنزرویٹیو سوسائٹی ہے. میرے خیال میں اگر آپ صرف شہر دیکھیں کہ کابل, مزار, ہرات, یہ جو ہے وہاں پہ جو لوگ رہتے اتنا زیادہ پاپولیشن نہیں ہے, لیکن پھر بھی وہ ذرا آسانی سے رسپونڈ دے سکتا ہے انہیں چینجز کو. لیکن اوورال سوسائٹی جو ہے تقریباً 5000 سال سے جو باہر کے جو فورسز ہے اس کو نیچرلی وہ اپوز ہے, اگرچہ اگر وہ اس کے ساتھ ہیلپ بھی کر رہے. آپ انڈیا کو دیکھے, پاکستان کی طرف دیکھے, جو برٹش آ گئی کتنے چینجز آ گئے برٹش آنے سے, وہاں پہ مطلب جو روڈ بن گئی, وہاں پہ جو ریلوے سسٹم ہے, وہاں پہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے ٹاپ سسٹم دنیا کی, وہاں پہ جو ہاسپٹلز ہے ان کی سلیبس جو ہے یہ کیونکہ سوسائٹی نے ایکسیپٹ کر دیا اس کو, افغانستان کی سوسائٹی بگننگ سے ایکسیپٹ نہیں کر رہے اور اب بھی کافی کنزرویٹیزم ہے وہاں پہ. سوسائٹی جو ہے بہت زیادہ ڈیوائڈیڈ سوسائٹی ہے
اور ریزسٹ بھی کرتی ہے.
کل بھی آپ مہربانی
جی.
اچھا جی, میں بات کروں گی, اب اسما ہمارے ساتھ ہیں. اسما صاحب یہ فرمائیے گا کہ جن ملکوں میں حکومتوں کا نظم و نسق, ہم یہ سنتے آئے ہیں اپنے پروگراموں میں بات بھی کرتے ہیں کہ جہاں بھی جن ملکوں میں حکومتوں کا نظم و نسق اور نظام کمزور ہوتا ہے وہاں تنازع آرائی کا آغاز ہو سکتا ہے, خود ملک کے اندر سے بھی اور ملک کے باہر سے بھی, ایسے عوامل جو افراتفری اور بحران سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہوں. تو ایسی کمزور حکومتوں کی مدد کے لیے امریکہ جیسے بڑے ملک کو جو کلیدی رول ادا کرتا ہے اس کا کیا کردار ہونا چاہیے, کس طرح سے آپ دیکھتی ہیں؟
جی آپ کے سوال کا آخری حصہ میں نہیں سن پائی, اگر آپ کائنڈلی ریپیٹ کر دیں.
وہ جی میرا سوال یہی تھا کہ جہاں پر حکومت کمزور ہوتی ہے یا جس طرح کے ابھی آپ بتا رہے تھے کہ روایتی معاشرے ہیں جہاں پر ریزسٹنس خود اپنے معاشرے کے اندر سے بہت ہے, وہاں پر امریکہ جیسا ایک ملک جو کہ کلیدی کردار ادا کرتا ہے مختلف سوسائٹیز کو آگے لے جانے میں, ان کی مدد کرتا ہے, ایسی سوسائٹیز کو آگے لے جانے کے لیے امریکہ کا کردار کیا ہونا چاہیے, کس نوعیت کے اقدامات کرنے کی ضرورت ہوگی؟
میں اس پر تھوڑا سا اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک ایڈیشن کرنا چاہتا ہوں. یہ کہ کوئی باہر کا ملک, خواہ وہ کتنی بڑی سپر پاور کیوں نہ ہو, وہ کس حد تک کسی ملک میں کانفلکٹ ریزولوشن کے لیے جا سکتا ہے اور کس حد تک اس ذمہ داری کو پورا کر سکتا ہے جب تک کہ ہوسٹ کنٹری سے رسپانس نہ ملے؟
ہاں جی, بہت آپ نے عمدہ سوال کیا اور یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ کیا امریکہ کانفلکٹ ریزولوشن کیا کے اپروپریٹ موضوع ملک ہے بھی کہ نہیں, اور جہاں تک یہ وار کے بعد ڈیوائڈیڈ سوسائٹیز کی بات ہوتی ہے, ایسی سوسائٹیز معاشرے جو اندرونی تنازعات کا شکار ہوتے ہیں, بکھرے ہوئے ہوتے ہیں, ان میں کوہرنس نہیں ہوتی ہے, گورننس کے ایشوز ہوتے ہیں, مگر بہرحال یہ بات تو طے ہے کہ کسی بھی ملک کے عوام کو اپنے ملک کے حالات خود بدلنے ہوتے ہیں. باہر کے کا کوئی بھی ملک جو ان کی سرحد سے باہر کوئی بھی ملک واقع ہے, وہ صرف ان کو سپورٹ, ان کو انکریج کر سکتا ہے, ان کی حوصلہ افزائی کر سکتا ہے اور ان کو اس زمن میں ضروری امداد مہیا کر سکتا ہے, ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کر سکتا ہے, مگر ان کے حصے کا کام نہیں کر سکتا. اپنا ملک, اپنی سوسائٹی, اپنے مسائل کا اس ملک کے متعلقہ ملک کے عوام کو ہی حل ڈھونڈنا ہوتا ہے, اور یہ کام جو ایک سب سے موضوع طریقہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ الیکشن کرائے جائے اور عوام کے نمائندے کی سپورٹ کیا جائے کہ آپ بھی اپنے ملک کے مسائل کا حل تلاش کریں, اور اس میں اگر آپ کو سیولائزڈ ورلڈ یا ترقی یافتہ دنیا سے جو مدد چاہیے ہوگی, جس قسم کی مدد چاہیے ہوگی, وہ ہم آپ کو مہیا کریں گے. مگر بالکل باہر سے بنا کے تھرڈ پارٹی ایک پورا سولوشن امپوز نہیں کر سکتی. اب جہاں تک افغانستان کا ایشو ہے, افغانستان کا معاملہ ہے, افغانستان کا معاملہ آئسولیٹڈ نہیں ہے, اور ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا افغانستان میں ظاہری بات ہے ایک حد سے زیادہ انٹروینشن یا ایک حد سے زیادہ مداخلت نہیں ہوگی, کیونکہ جو بھی باہر کے ملک یا غیر ممالک کسی بھی ملک کے اندرونی مسائل کے حل کرنے کے لیے ایک ضرورت سے زیادہ جب اس میں انوالو ہو جاتے ہیں تو وہ کانفلکٹ کا امپیکٹ ان کے اپنے ملک تک پہنچ جاتا ہے اور وہ اس کانفلکٹ میں حصے دار بن جاتے ہیں, جیسے کہ ہم مشہور زمانہ 9/11 میں امریکہ کے ساتھ ہوا. اب یہاں پہ یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا 9/11 کے بعد جب امریکہ نے افغانستان میں انٹروینشن کی تو کیا وہ امریکہ افغانستان میں کانفلکٹ ریزولوشن کرنا چاہتا تھا یا اپنے ملک میں انٹرنل سیکیورٹی اندرونی سیکیورٹی کے مسائل کی کانفلکٹ ریزولوشن کرنا چاہتا تھا؟ کیونکہ کانفلکٹ ایک بہت آسان یا سادہ فینومینا نہیں ہے, یہ بہت کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے, ملٹی لیئرڈ ہوتا ہے, اس کی کئی تہیں ہوتی ہیں اور اس کے امپیکٹ کی یا اس کے اثر کی انٹینسٹی ڈفرینٹ ہوتی ہے, مختلف ملکوں میں شدت مختلف ہوتی ہے, مگر جو بھی ملک کانفلکٹ میں ایون ریزولوشن کے لیے بھی اگر ملک ایک حد سے زیادہ انوالو ہونا چاہے تو کانفلکٹ جس طرح ٹورنیڈوز ہوتے ہیں یا ٹوسٹرز ہوتے ہیں کانفلکٹ, اس طرح ان ملکوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے.
اچھا,
تو ڈیفینیٹلی اس کا افغانستان کے عوام کو ہی کہنا چاہیے کہ اپنا مسئلہ
ان کا مسئلہ خود حل کرنا ہوگا. اب ہم ایک کوئک کامنٹ لیتے ہیں سرور احمد زئی صاحب سے. سرور صاحب, جب بھی آپ کو جانا ہو اور آپ پلیز ہمیں بتا دیجیے گا, جب ہم کانفلکٹ ریزولیشن کی بات کرتے ہیں یا مصالحت کی بات کرتے ہیں, مفاہمت کی بات کرتے ہیں, تنازع رائے کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں, کیونکہ یہ ساری مختلف تہیں ہیں کانفلکٹ ریزولیوشن کی, تو اس میں کئی پہلو مد نظر رکھے جاتے ہیں. آپ کے خیال میں امریکہ جو اب تک کابل حکومت اور متحارب طالبان گروہوں کے درمیان یا متحارب گروہوں کے درمیان بات چیت یا مصالحت کرانے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکا, تو اس میں کس طرح کی کمی ہے؟ گورنمنٹ خود افغانستان کے اپنے کردار کی کمی ہے یا طالبان کی طرف سے ان کو مناسب انسینٹیوز نہ دینے کی کمی ہے؟ مطلب کہاں پر امریکہ چونکہ اس سلسلے میں کافی کوششیں کرتا رہا ہے تو کہاں پر کمزوری دیکھتے ہیں, کیا کمی رہ گئی ہے؟
میرے خیال میں بش کے سارا جو ٹینیور تھا اور افغانستان میں اس کے ٹروپس تھے, اس کا یہ فیصلہ تھا کہ ہم طالبان کے ساتھ بات چیت نہیں کریں گے. جو اوباما آ گیا اس کے 2 سال کے بعد اس نے بتایا, جو بائیڈن نے بھی بتایا کہ یہ کانفلکٹ جو ہے سیاسی راستوں سے حل ہو سکتا ہے لیکن لڑائی سے نہیں ہو سکتے, تو کافی ٹائم وہاں پر بھی ضائع ہوا. دوسرا ہے کہ طالبان بہت زیادہ لوز گروپ ہے اور ان کی ابھی تک بھی یہ خاص پتہ نہیں چلتا ہے کہ کون اس کو آرم کر رہا ہے, کون اس کو پیسے دے رہا ہے یا فائنانس کر رہا ہے. اگرچہ پاکستان میں اس پہ بلیم ہو رہا ہے لیکن کوئی ڈائریکٹ پروف نہیں ہے. تو میرے خیال میں اس طرح لڑائی میں امریکن جو تھے کرزئی کی گورنمنٹ کے ساتھ روابط بہت خراب ہوئے تھے پچھلے چند سالوں میں جو کرزئی کے آخری وقت تھا, اور امریکن کرزئی کے ساتھ کوآپریشن نہیں کر رہے تھے, تعاون نہیں کر رہا تھا اس کے معاملے میں. اور دوسرا یہ تھا کہ کرزئی بھی نہیں چاہتا تھا کہ امریکن اس میں دخل ہو اور پاکستان دخل ہو, وہ خود چاہ رہا تھا کہ طالبان کے ساتھ بات چیت کرے. تو اس پہ بھی کافی ٹائم ضائع ہو گیا. آج کل جو ہو رہا ہے میرے خیال میں ٹیکنیکل پرابلمز بہت زیادہ ہے. پاکستان افغانستان کے روابط جو ہے بہت زیادہ اثر طالبانوں کے ساتھ بات چیت پہ ہوئے. ابھی تک ٹرسٹ بالکل نہیں ہے, ٹرسٹ بالکل بریک اپ ہو گئی ہے اور طالبان بھی جو ہے وہ بھی امبارڈن ہو گئے, امریکن بھی جو ہے دنیا کے ڈفرینٹ جگہوں میں وہ بھی دخل ہے اور افغانستان میں, لیکن وہ افغانستان نہیں چھوڑ رہا ہے. یہ بھی ایک بات ہے کہ وہ افغانستان نہیں چھوڑ رہا ہے کیونکہ ٹروپس وہاں پہ ہونی چاہیے, لیکن کانفلکٹ ریزولوشن افغانستان میں انہوں نے کافی ٹائم ضائع کر دیا, کرزئی کے وقت ٹائم ضائع ہوا. ابھی جو ہے وہ پاکستان کو بھی آئسولیٹ نہیں کر سکتا کمپلیٹلی کہ پاکستان کو آئسولیٹ کرے, کیونکہ وہاں پہ واحد ایل آئی یو ایس ایل آئی جو وہاں پہ ٹوریزم کے خلاف ایکشن کر سکتا ہے, اور سارے اکثر ٹوریزم جو ایشیا میں وہاں پہ ان کے اڈے. تو میرے خیال میں امریکن کانفلکٹ ریزولوشن میں زیادہ انٹرسٹ نہیں ہے, لیکن پھر بھی پاکستان کے ساتھ بہت احتیاط سے قدم لے رہے ہیں.
اچھا اس سلسلہ میں ہم پچھلے دنوں جب جعفری صاحب کی غیر موجودگی میں ہم افغانستان کے اوپر ایک پوری راؤنڈ ٹیبل ہم نے کی تھی, اور اس میں ہم نے یہی کہا تھا کہ آج ہم صرف اس بات پہ بات کریں گے کہ خود افغانستان کے اندر کیا مسائل ہیں اور کس طرح کی ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وہاں پہ کانفلکٹ ریزولوشن کی کوئی بھی صورت ممکن نہیں ہو پا رہی. تو اب ہم سوال تو ابھی بھی میرے پاس بہت تھے افغانستان کے حوالے سے بھی, لیکن اب ہم چونکہ ورلڈ اوور بات کر رہے ہیں پوری دنیا کی طرف تو آگے بڑھتے ہیں. امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے گزشتہ روز اتوار کے دن سعودی عرب کے شاہ سلمان سے ملاقات کی اور شام میں لڑائی کے خاتمے کی مدت کو بڑھانے کے سلسلے میں مدد چاہی. سعودی عرب جو شام کے صدر بشار الاسد کی برطرفی کے لیے برسرے پیکار باغیوں کی مدد کرتا آیا ہے, یہ آپ سے میرا سوال ہے بیرسٹر امجد صاحب کہ اپنے درینہ لیکن کچھ کشیدہ حلیف امریکہ کا اس کانفلکٹ ریزولوشن جو شام کے اندر کی خانہ جنگی ہے, جو شام کے اندر کا تنازعہ ہے, اس میں کیا مدد دے سکتا ہے؟
میں سمجھتا ہوں کہ شام کا مسئلے کے اوپر بھی ہمارا جو ویو ہے آلموسٹ امریکہ کا جو اوور آل دیکھیں پیٹرن تو وہی ہے جو آپ کے جو مبشرین کہہ رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو ان کا جو ٹرینڈ ہے ریجیم چینج والا وہ اس سے ہٹ نہیں پا رہے, وہ دے ڈونٹ ایگزاسٹ دی ادر ریمیڈیز اویلیبل, ان کو وہ پوری طرح بروئے کار نہیں لاتے, ڈپلومیسی پوری طرح ایکشن میں نہیں لے کے آتے, یو این کو پوری طرح استعمال نہیں کرتے. مثلا رشیا, یورپ, یو کے اور یہ جو تمام جو اثر اپنے استعمال کر سکتی ہیں ان فورسز کو پوری طرح استعمال نہیں کرتے, فوج کشی کی طرف پہلے تک چلے جاتے ہیں. اور اگر سیریا کا مسئلہ دیکھیں کتنے لوگ, لاکھوں لوگ جو ہیں وہ ڈسپلیسڈ ہوئے ہیں, جانوں سے چلے گئے ہیں, ابھی تک جو ہے ریجیم چینج نکل نہیں رہا. حالانکہ اگر ہم پالیسی پیپرز دیکھیں تو ان میں با ایگزیکٹو سمریاں دیکھیں تو سامنے ظاہر لکھا ہوتا ہے کہ جو ہے اگر ہم ریجیم چینج کی طرف جائیں گے زیادہ تو آئسس زیادہ مضبوط ہوگی اور اس کا بیک فائر ہوگا, نقصان ہوگا. اگر ریجیم چینج کی طرف ہٹ کے جو ٹائم پلان جو بنایا ہے ہم نے روڈ میپ انٹرنیشنل ورلڈ نے, اگر اس کی طرف جائیں یا یو این ریزولوشن 2254 کے تحت جو لمیٹڈ مینڈیٹ ہے اس کی طرف جائیں اور میونک جو اس کے اوپر ہے پیپر, میونک جو اسٹیٹمنٹ آن آئی ایس ایس جی 11 February کی جو ہے اس کو دیکھیں تو وہ روڈ میپ ہی ہے اصل اس کی طاقت ہے کہ روڈ میپ آپ ایک ٹرانزٹ گورنمنٹ لے کے آئیں, الیکشن کی طرف جائیں, نان سیکٹیرین نان پارٹیزن ایک حکومت آئے, الیکشن ہو اور یہ جو لڑ رہے ہیں دڑے ان میں سے لیڈرشپ نکلے اس کی طرف. اگر رجیم چینج کی طرف جاتے رہیں گے کہ جی رجیم چینج کریں تو میرے خیال میں باقی چیزوں کو افیکٹ ہوگا. بالکل اکا دکا جو اسالٹ ہو رہا ہے امریکہ کی طرف سے بالکل وہ اپنی طرف سے ایڈمنٹ ہے کہ وہ ٹارگٹ بھی کریں گے اپنے دشمنوں کو جن سے ان کو خطرہ ہے, لیکن اگر وہ رجیم چینج سے ہٹتے ہیں تب ہی روڈ میپ کی طرف کامیابی ہوگی. اور ابھی تک جو ہے اپوزیشن کی طرف سے بھی ایک پورا پراپر لیڈرشپ کا دڑا نہیں نکل رہا کیونکہ وہ ایک پیج پہ نہیں آ رہے, اسپیشلی امریکہ, رشیا, یورپ, ترکی اور یو کے, ان کو ایک پیج پہ لا کے مسلم دنیا اور سیرین پیپل کے مفاد کو دیکھنا پڑے گا, تب ہی کہیں جا کے ہم ان کے جو بڑے مسئلے ہیں جیسے ریفیوجیز ہے, جیسے سیکیورٹی ہے, جیسے روڈ میپ ہے اس کی طرف پیش قدمی کر سکیں گے.
آسما صاحبہ سے میں پوچھتی ہوں, شکریہ ملک صاحب ہمارے ساتھ رہے گا. آسما صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم کانفلکٹ ریزولوشنز کی بہت بات کرتے ہیں, ایز اے مضمون اس کو پڑھایا جاتا ہے یونیورسٹیوں میں, جو سفارتکاری ہے اس میں اس کی بات کی جاتی ہے. آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ جب کوئی معاملہ شروع ہوتا ہے, جبکہ جیسا کہ شام کا معاملہ ہے, اور میرا اپنے ماہرین سے ہمیشہ یہ سوال رہا ہے کہ کیا وجہ ہو گئی کہ اس کانفلکٹ کو حل کی کرنے کی بجائے اس کو اس حد تک آنے دیا گیا کہ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا جہاں لاکھوں لوگ مر گئے ہیں, لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں. کبھی کبھی تو یہ مجھے اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ شام میں اب کیا باقی ہے اور کہاں کون کس پہ کیا حکومت کر رہا ہے. تو یہ کانفلکٹ کیا ہوتا ہے کہ کانفلکٹ ریزولوشن سے آگے بات بڑھ جاتی ہے, کن چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا؟
بہت آپ نے ایک بہت اچھا کوشچن کیا. یہاں پہ مجھے ایک انگریزی کی کوٹیشن یاد آ رہی ہے کہ وی کانٹ کیپ پیس where there is no peace to keep. تو اب اس ٹائم شام کا تو تقریباً ایسا ہی حال ہے, مگر میں آپ کو یہاں پہ یہ بتانا چاہوں گی کہ کانفلکٹ ریزولوشن ایک لامحدود فریم ورک نہیں ہے, اس کی بھی لمیٹیشنز ہیں, اس کو بھی انٹرنیشنل لا کے اندر رہ کے آپریٹ کرنا ہوتا ہے. اور شام کے معاملے میں بھی انیشیلی, اور میں یہاں پہ یہ بھی بتانا چاہوں گی
कि जितने भी पावर स्ट्रगल के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जिनमें पावर शेयरिंग डिमांड की जाती है या हुकूमत में हिस्सा या रिसोर्स में हिस्सा डिमांड किया जाता है, वो इसी तरह कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं और वो इसी तरह लंबे हो जाते हैं और उनमें तबाही ज्यादा होती है. बिकॉज थ्यूरीज कहती हैं कि कोई भी पावर को आसानी से शेयर ना शेयर करता है और ना उसको जाने देता है. तो सीरिया में जो इश्यू था, इसमें हम सबको पता है कि गैर मुल्की इंटरवेंशन भी थी. सीरिया के मामले में जो इंटरनेशनल कम्युनिटी कर सकती थी वो मुझे लगता है कि कानून की हदूद में रहते हुए उन्होंने अपने बेस्ट पॉसिबल वे से किया, यानी कि शाम की हुकूमत पे लीगल प्रेशर, इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर, यूएन का प्रेशर और रीजनल ममालिक का प्रेशर.
लेकिन अस्मा एक छोटी सी बात साथ ही इसके लेके चलिएगा मेरा सवाल.
मैं यहाँ पे बात ये कहना चाहूंगी कि इराक में या लिबिया में
जी एग्जैक्टली मेरा यही था कि वहां से तो इक्तदार को हटा दिया गया लेकिन वहां पे भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं. यही मेरा सवाल था कि जब आप कहते हैं कि इक्तदार से हटाना आसान नहीं होता, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की जब हम बात करते हैं बाज़ लोगों को इक्तदार से हटाना आसान नहीं होता, चलिए ये बात मान ली आप, ये बात हम मान लेते हैं. लेकिन दूसरी तरफ जब इक्तदार से हटा दिया जाता है, जैसे इराक में हुआ सदाम हुसैन के साथ, जैसे लीबिया में हुआ कज़ाफी के साथ, तो वहां पे क्या सूरत हाल हुई? वहां भी सूरत हाल यही है. तो फिर कहां पे किस तरह लकीर खींची जाएगी?
गवर्नमेंट को इंटरनेशनल सपोर्ट की मदद से हटाया जाता है तो जो हुकूमत जाती है उसकी जगह आने वाली हुकूमत एक एक नॉर्मल प्रोसीजर के तहत नहीं आती. और क्योंकि वो ऑलरेडी वॉर जंग ज्यादा सोसाइटी होती है और वहां पे कॉन्फ्लिक्ट और डिवाइडेड हो गई होती है सोसाइटी बिटवीन आपके हामियों में और मुखालिफिन के, तो रिट ऑफ गवर्नमेंट तो बाकी बची नहीं होती, गवर्नेंस भी नहीं होती. और उस वैक्यूम में ऐसे अनासे फायदा उठाते हैं जो ये समझते हैं कि शायद इस उथल पुथल में, इस छीना झपटी में हम भी थोड़ा सा शेयर ले सके या हम अपनी कीमत बढ़ा सके. तो नई गवर्नमेंट, नई हुकूमत के कारकर्दगी पे और उसकी एक्चुअली अवामी कबूलियत पे मुनसर होता है कि वो कितनी जल्दी उस मुल्क पे कंट्रोल कर सकती है और उस मुल्क में अमन कायम कर सकती है. और फिर जैसे मैंने पावर की बात की, जो जाने वाली हुकूमत के हामी अनासिर हैं उनको शिकस्त तो हो गई होती है, मगर वो हिम्मत वो ये नहीं चाहते कि नई आने वाली हुकूमत कामयाब हो. और उसके ऊपर जो तीसरी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जिन रीजनल या इंटरनेशनल ममालिक ने उस कॉन्फ्लिक्ट में इंटरफेयर किया होता है वो भी ये सोचना शुरू हो जाते हैं कि भाई हमने इतना पैसा, टाइम, फोर्सेस, डिप्लोमेसी इस कॉन्फ्लिक्ट में इन्वेस्ट की है तो अब हम इसमें अपना फायदा कहाँ हासिल करें. और वो इस कोशिश में लग जाते हैं कि उनके वो उस मुल्क में वो अनासिर हुकूमत में आए जो कि उन ममालिक के हामी है. तो जब सारे मुल्क एक कॉन्फ्लिक्ट में से अपना इंटरेस्ट मैक्सिमम तरीके से निकालना चाहते हैं तो फिर कॉन्फ्लिक्ट का या प्रॉब्लम का वो हाल होता है जो अभी हमें मिडल ईस्ट के कई ममालिक में नजर आ रहा है. और जहां तक सीरिया की बात है, मैं फिर ये कहूंगी कि सिचुएशन एक 9/11 की तरह ये एक नई सिचुएशन है. दुनिया इससे निबटना सीख रही है जिस तरह दुनिया ने सीखा जब सोमालिया की सिविल वॉर हुई कि हाँ जी अब यूएन का मैंडेट इस तरह होना चाहिए और इसको वसी होना चाहिए और ये ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन से पीस बिल्डिंग के ऊपर शिफ्ट भी होना चाहिए. तो इसी तरह यकीनन सीरियन कॉन्फ्लिक्ट से इंटरनेशनल लॉ के, यूएन और इंटरनेशनल लॉ के जो है इदारे, उन्होंने भी ये सीखेंगे कि जब इस तरह एक, क्योंकि यहाँ पे मैं एक और बात ये भी कहना चाहूंगी कि अनफॉर्चुनेटली इंटरनेशनल लॉ ये कहता है कि किसी भी मुल्क की हुकूमत का वायलेंस अगेंस्ट देयर ओन पीपल इज लेजिटिमेट. जब उस वायलेंस को आप लेजिटिमेट कंसिडर कर लेते हैं तो उसके बाद थर्ड पार्टी इंटरवेंशन या फॉरेन इंटरवेंशन की गुंजाइश ही बहुत कम बचती है. और आप ये भी देखें, मैं मुल्कों के नाम नहीं लूंगी मगर कई मुल्कों में अंदरूनी हुकूमतों ने अपने आवाम के खिलाफ पे जुल्म भी किए, उनके ऊपर अट्रोसिटीज हुई मगर उन अट्रोसिटीज की कभी अकाउंटेबिलिटी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने नहीं की. ता वक्ते के एक इलेक्टोरल प्रोसेस के जरिए उसी मुतल्लिका मुल्क के अवाम, अगर उनको ये हक दिया जाए कि वो फ्री वोटिंग कर सके, वो उस अट्रोसिटी की अकाउंटेबिलिटी करें. तो इसके अलावा तो ये एक अनफॉर्चुनेट डायमेंशन है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की या इंटरनेशनल पावर पॉलिटिक्स की, मगर इसका हल शायद आहिस्ता आहिस्ता दुनिया सीख ले
सीख लेगी. इसके बारे में मैं एक सवाल मेरे पास और है, वो अभी हम बात करते हैं. हमारे प्रोग्राम का वक्त तकरीबन आधा हो गया है, تو اب ہم پہلے ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم مزید پروگرام میں بات کریں گے, کچھ اور ملکوں کے بارے میں بات کریں گے اور وہاں پر بھی یہ دیکھیں گے کہ جب اقوام متحدہ کی کوششیں, جب بین الاقوامی دباؤ یا جب ثالثی میڈیشن جسے کہتے ہیں ڈائیلاگ پروسیس یا سفارتکاری کام نہیں کرتی, تو اس وقت کانفلکٹ ریزولوشن کو حل کرنے کے لیے اور کیا صورت رہ جاتی ہے, اس بارے میں ضرور ہم اپنے ماہرین سے بات کریں گے, سوال بھی کریں گے. تو آئیے ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات, جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ پروگرام سن رہے ہیں راؤنڈ ٹیبل, اور آج راؤنڈ ٹیبل میں ہمارا جو موضوع ہے جس پر ہم بات کر رہے ہیں کہ امریکہ جو ایک اپنا کلیدی کردار نبھاتا ہے, تو مختلف علاقوں میں مختلف جگہوں پر جو تنازعات کی صورت میں ہیں ان کو حل کرنے کے لیے امریکہ کا کلیدی کردار کس طرح سے کار فرما ہے. تو اب ہم ہمارے ساتھ ابھی ہمارا ساتھ دیں گے یہاں مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ سے جو کہ واشنگٹن میں ہے, ڈاکٹر زبیر اقبال بھی, جو ہمارے ان پروگراموں کا ایک اور بے حد ممتاز نام ہے. تو آئیے اب ہم کچھ نئی اور دوسرے ملکوں کی طرف چلتے ہیں, کیونکہ یہ سارے ایک ایک ملک کے ساتھ جب ہم کانفلکٹ کی یا ایک ایک ملک یا ایک ایک جگہ کے کانفلکٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ اتنے سارے سوالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ ممکن ہوتا ہے کہ ہم ایک گھنٹہ یا اس سے بھی زیادہ وقت اس پر گزار سکیں. تو ملک صاحب, جب میں ابھی یہ بات کر رہی تھی اس سے پہلے کہ میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جب ہم کانفلکٹ ریزولوشن کی بات کرتے ہیں تو جب تھیوری کی بات ہوتی ہے تو واضح طور پر 3-4-5 باتیں لکھی ہوتی ہیں جس میں مختلف چیزیں ہیں, جس میں خاص طور پر آپ اس کی ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں, مفاہمت کی بات کرتے ہیں, ریکنسیلیشن کی بات کرتے ہیں, سیاسی حل کی بات کرتے ہیں. اچھا, دوسری طرف آپ آ جائیے تو اقوام متحدہ ہے جس کی طرف سے آپ دباؤ ڈال سکتے ہیں, جیسا کہ اب سیریا کے لیے بھی کوشش کی جا رہی ہے اقوام متحدہ کی ثالثی میں. اس کے علاوہ بین الاقوامی دباؤ ہوتا ہے, جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ عراق اور شام میں خاص طور سے جو امریکہ کے اتحاد تلے بن کے اتحاد قیادت تلے اتحاد آیا ہے وہ کام کر رہا ہے, اس کو بین الاقوامی دباؤ کہیں گے. تیسری کوشش ہوتی ہے جو ثالثی کی کوشش ہوتی ہے, جیسے کہ روس اور امریکہ مل کے تعاون کر کے کوشش کر رہے ہیں کہ سعودی عرب اور روس کو, سعودی عرب اور ایران کو کسی طرح سے یہ جو پراکسی وارز ہیں ان کی مختلف جگہوں پر ان سے روکا جا سکے. چوتھی بات ہوتی ہے سفارتکاری کی بات ہوتی ہے. جب یہ ساری چیزیں, لیکن بہت ساری جگہوں پہ یہ ساری چیزیں بھی ایک ساتھ بھی ملا کے کام نہیں کرتی, تو اس وقت پھر کانفلکٹ ریزولیوشن کے لیے کیا صورت ہو سکتی ہے حل کرنے کی؟
آپ نے بالکل اس کو جامع انداز میں بنایا ہے کہ گراؤنڈ دیکھیں, لوکل جیو پولیٹیکل سچویشن دیکھیں, اس کے سیاسی حل کے لیے کوشش کریں, لو پارٹیاں آپس میں بیٹھ سکیں, ثالثی اور ڈپلومیٹک اس کو یوز کریں, اور لوگ کیا چاہتے ہیں وہ مد نظر ہو. جب مین پولیٹیکل مین جو پلیئرز ہوتے ہیں جو کانفلکٹ ریزولوشن میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں, اگر وہ کسی جگہ پہ پارٹی بن جائیں تو وہ جو انفلوئنس وہ یوز کر سکتے ہیں کئی دفعہ وہ اثر زائل ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل سیریا میں اگر دیکھ لیں, اگر سیریا میں اسد اور اس کے مخالفین میں ثالثی کروانے والا جو رول ہے وہی بندے پارٹی بن جائیں کہ ہم اسد کے خلاف ہیں یا اسد کے حق میں ہیں, تو وہ جو رول وہ پلے کر سکتے ہیں انٹرنیشنل فورم کے اوپر وہ بالکل ٹینٹڈ ہو جاتا ہے. میں اگر نظر ماروں مصر, لیبیا, افغانستان, شام, ایران, پاکستان, نائجیریا, یمن, صومالیا, ان 4-5 ملکوں کو دیکھیں اگر ہم, تو آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ نے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے کی بجائے اپنا ایک فیصلہ کیا ہے اور اس کو اس کے اوپر عمل درآمد کے لیے اسٹریٹجی بنائی ہے, جس کی وجہ سے جو اویلیبل ریمیڈیز ہیں وہ ایگزاسٹ نہیں ہوئی, ڈپلومیٹک فرنٹ سے ایگزاسٹ نہیں ہوئے. جو لوگ بات کر سکتے ہیں, جن کو ڈپلومیٹک اگر آپ حل نکالنا چاہتے ہیں, جو لوگ بات کر سکتے ہیں ان کو پراپر موقع نہیں دیا گیا. کہ وہ اس ریزولوشن کو جو ہے پاس کر سکے جس کے ذریعے امن ایک ڈریم نہ رہے بلکہ پریکٹیکل ریالٹی بن جائے. ہمیں افغانستان میں بھی یہ مسئلہ درپیش ہے, سیریا میں بھی یہ مسئلہ درپیش ہے, ایجپٹ میں لوگ کہہ رہے تھے چینج آ گئی, لوگ تحریر اسکوائر کو سمجھ رہے تھے کہ پورے گلف میں یہ اسپرنگ جو ہے وہ آ جائے گی. آپ نے دیکھا کہ لوگوں کی وائس, لوگوں کی اوپینین ایک طرف رہ گئی اور جو اوپر جو انٹرنیشنل جو ورلڈ کی خواہشات ایک طرف رہ گئی. یہاں بھی مسئلہ لوگوں کی خواہشات سیریا میں ایک طرف ہیں اور انٹرنیشنل خواہشات ایک طرف ہیں. پارٹیز کو اکٹھے کرنے کی, باہمی بات کر کے ایک جگہ پہنچنے کی جو انٹرلوکیٹر کر سکتے ہیں کوئی ریزولوشن کو کامیاب کرنے میں, وہ بالکل ناپید ہے. آپ نے دیکھا یمن کے معاملے میں سعودی عرب نے کیا کیا.
جی ابھی اس طرف آگے بڑھتے ہیں,
رول کیا تھا.
جی ابھی ملک صاحب آگے بڑھتے ہیں.
یہ کافی ساری چیزیں اکٹھی ہو کے تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ڈفرنٹ ممالک میں, کچھ ممالک جو غریب ممالک ہیں اس میں بڑی طاقتوں کا رویہ ڈفرنٹ رہا ہے. جب وہی کام سعودی عرب یمن میں کرتا ہے تو بڑی طاقتوں کا رویہ ڈفرنٹ رہا ہے.
اچھا زبیر صاحب نے, ڈاکٹر زبیر اقبال نے ہمیں اب ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں اور ہم ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب کو بھی بتاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ آج قمر عباس جعفری بھی ہیں جن کا یہ پروگرام میں کرتی آئی ہوں کافی ہفتوں سے, اور اب وہ اپنے اس فرائض کی ذمہ داری سنبھالیں گے. تو
سنبھالیں گے, ابھی سنبھالی نہیں ہے.
نہیں تو ابھی آپ بات کرنا چاہ رہے تھے ڈاکٹر زبیر صاحب سے, سوال کیجیے گا.
ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب, میرا ایک سوال یہ ہے کہ امریکہ ظاہر ہے کہ کانفلکٹ ریزولوشن کے لیے بہت بڑا کام کرتا ہے, لیکن بہرحال امریکہ ایک ملک ہے, اس کے اپنے وسائل جو ہیں وہ محدود بھی ہیں اور اپنے عوام کے لیے بھی زیادہ سے زیادہ اس کے وسائل جو ہیں وہ صرف ہونے چاہیے. ظاہر ہے یہ ہر حکومت کی پالیسی ہوتی ہے, لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ادارہ جو اس قسم کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بنایا گیا تھا جس کو اقوام متحدہ کہا جاتا ہے, جب ہم اس کا رول دیکھتے ہیں تو وہ امریکہ کے مقابلے میں بالکل بالکل بیک گراؤنڈ میں نظر آتا ہے. کیا اس کا سبب کیا ہے آخر؟
دیکھیے اس کی وجہ بڑی سمپل سی ہے, وہ یہ ہے کہ جب یونائیٹڈ نیشنز کو بنایا گیا تھا تو اس کو انڈیپینڈنس نہیں دی گئی تھی. انڈیپینڈنس کے لیے آپ کو ان انسٹیٹیوشنز کو ریسورسز دینی ہوتی ہیں اور ان کو یہ کیپیبلٹی دینی ہوتی ہے کہ اگر جو فیصلے کرتے ہیں وہ ان فیصلوں کو انفورس کرنے کے لیے طاقت استعمال کرنے کے قابل ہوں. اگر وہ خود طاقت استعمال نہیں کر سکتے تو وہ ممبران جو اس کے ساتھ سپورٹ کرتے ہیں اور سیکیورٹی کاؤنسل اور دوسری سب گروپس میں جو فیصلے کرتے ہیں ان کو امپلیمنٹ کریں. چونکہ ایسا نہیں ہوتا تو اس لیے وہ تمام فیصلے جو کیے جاتے ہیں سیکیورٹی کاؤنسل میں یا جنرل اسمبلی میں ان کو امپلیمنٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اسی لیے جو نیشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں وہ زیادہ اہم ہو کے آگے آ جاتے ہیں اور گلوبل انٹرسٹ, یونیورسل انٹرسٹ جو ہوتے ہیں ان کو کمزور کر دیا جاتا ہے.
اچھا ڈاکٹر زبیر, اس سے پہلے کہ میں باقی اپنے دوبارہ بیرسٹر امجد ملک صاحب سے اور اسما صاحبہ سے بات کروں, ایک بڑی جو ایک آج کا ایک اور اہم سوال ہے جس کے بارے میں ہم بات کرنا چاہیں گے کہ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری سعودی عرب کے دورے کے بعد اب ویانا میں ہیں جہاں لیبیا کی نئی حکومت اور اس ملک کو درپیش سیکیورٹی کے مسائل پر توجہ دی جا رہی ہے. تو جیسا کہ اب ہمارے سننے والے جانتے ہیں کہ 2011 میں لیبیا کے لیڈر معمر قذافی کے اقتدار کے خاتمے اور موت کے بعد ملک میں افراتفری اور بحران کا آغاز ہوا. مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد حال ہی میں قومی سمجھوتے کے تحت بننے والی حکومت تشکیل ہوئی. اب آپ مجھے یہ فرمائیے گا ڈاکٹر زبیر اقبال, ہمارے سننے والوں کو بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں اب امریکہ لیبیا کے اندر استحکام لانے اور اسے واپس مین سٹریم میں لانے کے لیے کیا رول ادا کر سکتا ہے اور اس کا رول کیا ہونا چاہیے؟
دیکھیے یہ دو سوال ہیں, ایک تو کہ کیا کر سکتا ہے اور دوسرا کیا ہونا,
کیا ہونا چاہیے. جی
جہاں تک کیا کر سکتا ہے کا تعلق ہے, دیکھیے جہاں تک لیبیا کا تعلق ہے وہاں پر جو تین یا چار میجر گروپس ہیں جو کہ ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے ہیں اور نیشنل ریسورسز کے اوپر کنٹرول کرنا چاہتے ہیں جو آئل ہے بیسیکلی, اگر وہ اکٹھے نہیں ہوتے تو باہر سے جو مرضی کوئی آ جائے وہ کچھ نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ان کو اس قسم کی کوئی نہ تو رشوت دے سکتے ہیں نہ کوئی انسینٹیو دے سکتے ہیں جس کی بیسس کو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہو, کیونکہ ان کے پاس اگر وہ ریسورسز کو کنٹرول کر لیتے ہیں تو ان کے پاس ریسورسز کی کمی نہیں ہوتی اور اسی وجہ سے وہ اس ملک کے اوپر قبضہ کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں. جہاں تک یہ تعلق ہے کہ کیا کرنا چاہیے تو وہ ایک کمپلیکیٹ معاملہ اس لیے ہو جاتا ہے کہ اس کرنے کے لیے آپ کو کچھ کمپرومائز پیدا کرنے ہوں گے. سب سے عام بات یہ آ جاتی ہے کہ وہاں پر آپ کیا چاہتے ہیں. اگر آپ وہاں پر ایک سٹیبل گورنمنٹ چاہتے ہیں تو آپ کس حد تک یہ جو تمام ڈسپیرٹ گروپس ہیں ان کے درمیان کس قسم کی نیگوسیشن کروائیں گے, اور نیگوسیشن کے لیے آپ کے پاس کون سے وہ انسٹرومینٹس ہیں جو آپ استعمال کرنے کے لیے تیار ہوں گے. جہاں تک لیڈر کا تعلق ہے, چونکہ وہاں پر اب اسلامک اسٹیٹ بھی ایک حاصل ہو گیا ہے اور دوسرے چند جو انسرجنٹ گروپس ہیں وہ امریکہ کے قریب نہیں ہیں بلکہ وہ امریکہ کے بھی دشمن سمجھے جاتے ہیں, تو ایسی کنڈیشن میں اگر امریکہ ان تمام آرگنائزیشن یا گروپ کے ساتھ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں. ایسی کنڈیشن میں آپ اپنا ایک گروپ پیدا کرتے ہیں, آپ اس گروپ کو ریسورسز دیتے ہیں, مدد دیتے ہیں, آپ یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ گروپ جو ہے آپ کی سپورٹ کے ساتھ دوسرے گروپس کو ڈیفیٹ کر دے گا اور پھر اس کے بعد وہ ایک قسم کی نیشنل گورنمنٹ پیدا کرنے کے قابل ہو جائے گا. ابھی ہم اس مقام تک نہیں پہنچے. اس کی دو وجوہات ہیں, ایک تو یہ کہ وہ جو گروپس ہیں جس میں اسلامک اسٹیٹ یقیناً شامل ہے وہ تیار نہیں کہ وہ امریکہ کے ساتھ مل کے کسی قسم کے کمپرومائز کے لیے تیار ہوں. دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ وہ گروپ بھی جو ایک وقت میں امریکہ کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار تھے اب نیشنل گورنمنٹ کو تیار کرنے کے لیے تیار کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ اس لیے کہ یہ جو نیشنل جو انٹرم گورنمنٹ بنائی گئی ہے وہ اس وقت ان لوگوں کو یا ان گروپس کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتی کیونکہ ان کے اپنے امبیشنز ایسے ہیں کہ وہ اس قسم کی انٹرم یا نیشنل گورنمنٹ کے ساتھ ملنے کے لیے تیار نہیں ہے. پھر ایک بہت مشکل سا معاملہ ہے, اس میں ویٹ اینڈ سی کا معاملہ ہوگا. کوئی ضروری نہیں کہ ہر معاملے میں امریکہ کو خود ہی شامل ہونا ضروری ہے, دوسرے ممالک جو ہیں ان کو بھی کچھ کرنا ہوگا. جہاں تک لیبیا کا تعلق ہے وہاں کی پرابلم جو ہیں ان کو آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے دوسرے ممالک میں کچھ کرنا ہوگا, جس میں موراکو شامل ہے, الجیریا شامل ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ویسٹ افریقہ کے ممالک شامل ہیں یا نارتھ افریقہ کے ممالک شامل ہیں ان کو کچھ نہ کچھ ایکشن لینا ہوگا. ضروری نہیں کہ امریکہ ہی کو لیڈرشپ لی جائے.
اچھا, اسی سلسلے میں ایک سوال میں جلدی سے اسما ذرا اس کا آپ کوئک ہی رسپانس کریے گا کہ جیسا کہ ابھی داعش کی بھی بات ہو رہی تھی, لیبیا میں سب سے بڑی جو ایک مسئلہ ہوا ہے وہ خود ملک کے اندر جیسا کہ ڈاکٹر زبیر بھی کہہ رہے تھے خود قومی حکومت کو حریف دھڑوں کا سامنا ہے جو اس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. جیسا کہ ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ ظاہر ہے کہ ملک کی ریسورسز کے اوپر قابو کرنے کی بات ہوتی ہے اور آپس میں مفاہمت بھی ان کی مشکل ہو جاتی ہے, لیکن جبکہ داعش کے بارے میں بہت زیادہ شدید قسم کی تشویش موجود ہے, تو اس صورت میں جبکہ قومی حکومت جو بنی ہے اس کو نہ صرف ملک کے اندر بلکہ ملک سے باہر آئے ہوئے اس گروپ کی طرف سے بھی بڑے خطرات کا سامنا ہے, تو کس طرح سے ان مسائل پر قابو پانے کے لیے امریکہ یا بین الاقوامی دباؤ جیسا کہ آپ نے کہا وہ کام کر سکتا ہے؟
دیکھیں, داعش جو ہے وہ ایک ٹرانس نیشنل ایکٹر ہے اور داعش کا مسئلہ کسی ایک ملک کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ مڈل ایسٹ کے کئی ملکوں کا مسئلہ ہے جہاں جہاں پہ حکومت کی ریٹ یا حکومت میں کمزور ہے. یہاں پہ ایک اور میں بات بھی کہنا چاہوں گی کہ آپ شاید غالباً کانفلکٹ ریزولوشن کا مقصد یہ کوئرسیو طریقے سے مسئلے کا حل لے رہی ہے, کہ کانفلکٹ ریزولوشن ان ٹرو سینس از پیسفل کانفلکٹ ریزولوشن.
جی, اس کی ہم نے بھی بات کی نا کہ اس کے میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں,
متحرک گروہوں کو مذاکرات کی میز پہ بٹھانا اور ان کو ان کے بیچ میں کمیونیکیشن بریجز کریٹ کرنا. اب جو داعش کا جو مسئلہ ہے یہ ایک ٹرانزیشنل ایکٹر ہے اور اس کے لیے یو این کو ہی کوئی نہ کوئی ایسی فورس یا مینڈیٹ یا ترمیم کرنی پڑے گی اپنے ریزولوشنز میں, جس کے تحت انٹرنیشنل کمیونٹی متحدہ طور پہ داعش کا سامنا کرے اور داعش کے خطرے کو ختم کرے. کیونکہ داعش کا جو تھریٹ ہے لیبیا میں ٹھیک ہے, ان کو وہ جڑ پکڑ رہے ہیں, زیادہ مضبوط ہو گئے ہیں کیونکہ وہاں پہ حالات ان کے لیے زرخیز ہیں جس میں وہ یہ سب اپنی سرگرمیاں آرام سے انجام دے سکتے ہیں. مگر ان سرگرمیوں کا ٹارگٹ یا آبجیکٹو صرف لیبیا نہیں ہے, وہ ایک پورا سیولائز ورلڈ ہے جہاں پہ وہ جہاں کے وہ سسٹم کو نہیں مانتے اور اس سسٹم کو ریپلیس کرنا چاہتے ہیں وہ اپنی آئیڈیالوجی سے. تو یقیناً اس داعش کے مسئلے کا حل ڈیفینیٹلی ان کا سختی سے سامنا ہے. یہاں پہ میں ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گی کہ آپ یہاں پہ بار بار آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کا کلیدی کردار ہو سکتا ہے. دیکھیے, کلیدی کردار کے لیے امریکہ کے پاس ایک مینڈیٹ ہونا چاہیے. کانفلکٹ ریزولوشن کا پوری دنیا میں اگر کسی ادارے کا کلیدی کردار ہو سکتا ہے تو وہ یونائیٹڈ
نیشنز
کے پاس اس کام کا مینڈیٹ ہے. امریکہ کے پاس اس کام کا مینڈیٹ نہیں ہے.
لیکن یہاں پر میں آپ کو اس میں بتاتے چلوں کہ بہت ساری چیزوں میں جہاں جہاں پہ جہاں جہاں امریکہ نے کام کرنا چاہا ہے وہاں پہ اقوام متحدہ کا کسی نہ کسی طرح مینڈیٹ لے کر ہی چلے ہیں. جب یورپ میں اتحاد بنا داعش کے خلاف تو اس میں بھی اقوام متحدہ کا بالکل ہاتھ شامل ہے اس بات کے لیے.
اقوام متحدہ کا مینڈیٹ ایسی کسی بھی ایکٹ کو لیگل کور فراہم کرتا ہے اور لیجیٹیمیٹ ایکٹ میں کنورٹ کرتا ہے. اس کے بغیر اس طرح کا, اور جہاں تک ان سارے ملکوں کی بات ہے تو امریکہ کا کردار میرے خیال میں آئیڈلی اگر امریکہ نے ایک رول پلے کرنا ہے تو وہ یہ ہے کہ اپنا انفلوئنس استعمال کرتے ہوئے متعارف گروہوں کو مذاکرات کی میز پہ بٹھائے اور فسیلیٹیٹ, جس طرح انہوں نے کیمپ ڈیوڈ میں کیا, اور فسیلیٹیٹ کرے کہ یہ ملک کسی ایک متحدہ کسی ایک متفقہ پیسفل سلوشن پہ پہنچے اور اپنی کریڈیبلٹی اور گارنٹی ان دے کہ اس معاہدے پہ جس پہ بھی یہ متعارف گروہ پہنچے ہیں اس پہ عمل کیا جائے گا اور امریکہ ایز اے تھرڈ پارٹی جو ہے وہ کریڈیبلٹی دے رہا ہے اور گارنٹی دے رہا ہے کہ یہ معاہدوں پہ عمل ہوگا.
اچھا,
ابھی جتنے بھی ممالک ہیں لیبیا وغیرہ ادھر سے ہم نے ادھر ہم نے کورسیو ایکشن کیا کہ ہم وار کی مسئلہ اپنا ٹیمپریری حل کیا اور نکل گئے. آئیڈلی یہ ہمارا ایکٹ شوڈ بی فالوڈ بائی پیس بلڈنگ انیشیٹو, اور وہ پیس بلڈنگ انیشیٹو اسی لیے لیے جاتے ہیں کہ جس بھی گروہ کو یا گروپ کو
آپ اسما ہم شروع سے اس بارے میں بات کر رہے ہیں. اب ہم نے افغانستان سے اس بارے میں بات کیا کہ کیا وجہ ہوئی ہے کہ جہاں پر اتنے زیادہ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں وہاں پر طالبان کے ساتھ جو مستقل بات چیت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے وہ کیوں نہیں ہو رہی. ایک سیکنڈ, آپ
جی جی, افغانستان میں گورننس کا ایشو تھا
جی, بہت سارے ملکوں میں وہ گورنر دیکھیے بات سنیے
نکالے
اس میں جہاں
جتنی امداد دی گئی افغانستان کو ان میں سے کتنی پرسینٹ کرپشن.
اچھا اسما ایک سیکنڈ,
کتنے پرسینٹ واقعی افغانستان کے معاملات کے حل کے لیے
اسما مجھے تھوڑا سا پروگرام کو آگے بڑھانے دیجئے کیونکہ میں وہی بات کہہ رہی تھی کہ ہم ایک ایک ہی ملک کے بارے میں بات کریں تو پورا پورا گھنٹہ بات کر سکتے ہیں. تھوڑا سا ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا. ہم نے کانفلکٹ ریزولوشن کی تعریف بالکل پروگرام کے شروع میں ہی بات کی تھی کہ اس کی کئی تہیں ہیں جس کی مختلف جہتیں ہوتی ہیں جس سے چل کے ہم کسی مقام پر پہنچتے ہیں, اور مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی کانفلکٹ یا تنازعہ کہیں پہ موجود ہے تو اس کا کوئی پورا حل یا مفاہمت کے طور پر سامنے آئے. ہم بیرسٹر صاحب سے پوچھتے ہیں, بیرسٹر صاحب عراق میں داعش نے اپنے حملوں میں تیزی پیدا کر دی اور اتوار کے روز عراق بھر میں جو حملے ہوئے اس میں کم از کم 29 افراد ہلاک جبکہ 70 سے زائد زخمی بھی ہوئے. داعش کے خلاف امریکہ کی قیادت میں قائم اتحاد کے لیے امریکی صدر براک اوباما کے خصوصی نمائندے ہیں بریٹ میک گرگ, وہ کہتے ہیں کہ داعش نے عراق میں خود کو شملوں میں اضافہ اس لیے کیا ہے کیونکہ وہ اپنے بچاؤ اور دفاع کے عمل میں ہے, کیونکہ ان کے علاقے میں مسلسل جو زیر کنٹرول علاقہ تھا ان میں مسلسل کمی ہو رہی ہے. آپ کے خیال میں عراق میں داعش کی موجودگی کو ختم کرنے یا دھچکا لگانے کے لیے امریکہ کی قیادت میں جو اتحاد قائم ہے اور وہ جو کوششیں انہوں نے کی ہیں وہ کس حد تک مؤثر ثابت ہو رہی ہیں؟ تھوڑا سا کوئک ہو جائیے پلیز, تھوڑا بریف کر کے.
جی میں سمجھتا ہوں اگر آپ اوور آل دیکھیں
جی
مصر, افغانستان, شام اور لیبیا, اس کے بعد یہ حق بجانب ہے یہ سوال کرنے میں کہ کیا دنیا امریکہ کے اقدامات کی وجہ سے اب زیادہ محفوظ ہے یا نہیں
جی.
اور اس کے ایز اے ریزلٹ آف 15 سال اگر میں اس کو کلوز کروں تو میں سمجھتا ہوں دو کام اچھے ہوئے ہیں کہ سیریا میں جو روڈ میپ دیا ہے وہ اچھی بات ہے, اور ایران میں جو ہم پیش رفت ہوئی ہے کہ ایکسس آف ایول سے ہم ان کے اوپر انہوں نے پابندیاں مان لی ہیں اور 10 سال کے لیے وہ اس کو فریز کیا ہے, وہ ایک کامیابی ہے انٹرنیشنل ورلڈ کے اوپر اگر ہم امریکہ کو دیکھیں. یہی عراق میں اگر آپ دیکھیں کہ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن سے ہم اگر دیکھیں ترقی کہاں کی ہے, تو اب ہمارے سامنے جو بڑا خطرہ آئیسس ہے وہ ہے جو درپیش ہے. ٹھیک ہے وہ بھاگ رہے ہوں گے لیکن جو ریالٹی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا تیل بک رہا ہے اور وہ یورپ میں حملے کر رہے ہیں جس کے لیے ہمیں بالکل تیل کی جو مارکیٹ ہے اس میں ریگولیشن کی ضرورت ہے اور نیبرز کو ساتھ اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے چلنے کی ضرورت ہے. امریکہ الون ول ناٹ بی ایبل ٹو فائٹ, ول ناٹ بی ایبل ٹو
سکسیڈ.
لوگوں کو لے کے چلنا پڑے گا اور گراؤنڈ ریالٹی گراؤنڈ پہ جیتنا پڑے گا تاکہ آئیسس اپنے قدم نہ جما سکے. اصل مسئلے کا حل وننگ ہارٹس اینڈ مائنڈ ایٹ دس سوائل جہاں پہ کام ہو رہا ہے
اچھا اس کے لیے ڈاکٹر زبیر سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ داعش سے کے قبضے سے خاص طور پر عراق میں کافی زیر کنٹرول اس کا جو وہ علاقہ تھا وہ اس سے واپس لے لیا گیا ہے. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عراق کے اندر جہاں پہلے ہی کافی سیاسی سطح پر مسائل موجود ہیں اور مقتدیٰ الصدر نے بھی یہ سیاسی اصلاحات کے لیے اور ان کے پیروکار نکل بھی آئے تھے سڑکوں پر, انہوں نے یہ کر رکھا ہے, مطالبہ کر رکھا ہے. آپ یہ فرمائیے گا کہ اگر کیا عراق کی افواج اب اس قابل ہیں کہ جو علاقہ بھی وہ امریکہ اور امریکہ کے ساتھ جو اتحاد ہے اس کی مدد سے واپس لے لیا جاتا ہے, کیا اس کو وہ اس پر قبضہ اپنا برقرار رکھنے میں کامیاب ہو سکیں گی؟
دیکھیے میں اس سے دو چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں.
جی.
سب سے پہلے یہ کہ وہ علاقہ جہاں پہ اس وقت داعش کے خلاف لڑائی ہو رہی ہے عراق کی, وہ ایک ریگستانی علاقہ ہے. تو اس لیے جب آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑا علاقہ اپنے قبضے کر لیا, وہ ریگستان ہے.
اچھا.
تو اس لیے اس کو اتنی اہمیت نہیں دینی چاہیے. اصل اہمیت جو دینی چاہیے وہ علاقے ایسے ہیں جو کہ پاپولیٹڈ اربن ایریاز ہیں جس میں موصل وغیرہ شامل ہیں, وہ اہم ہوتے ہیں. اسی طرح سے جو انہوں نے کنٹرول کیے ہوئے ہیں ویلز, آئل ویلز دوسری, ان کے متعلق سوچنا ضروری ہوتا ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ آپ نے بالکل درست فرمایا کہ عراق کے اندر گورنمنٹ اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ وہ اس قابل نہیں کہ وہ ملٹری کو لیڈرشپ دے سکے. تیسری بات یہ ہے کہ داعش کی جو پرابلم ہے وہ ایک پولیٹیکل پرابلم ہے, وہ اتنی ملٹری پرابلم نہیں ہے. اگر آپ وہاں کی پولیٹیکل ریپرزنٹیشن کو بہتر کر دیں تو وہ بہت سے لوگ جو اس وقت داعش کو سپورٹ کر رہے ہیں سپورٹ نہیں کریں گے. اور آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اس وقت جو وہ اٹیکس کر رہے ہیں, داعش والے جو اٹیکس کر رہے ہیں بغداد میں, اس کا مقصد یہ ہے کہ بڑی حد تک اس گورنمنٹ کو اور کمزور کر دیا جائے. اگر یہ گورنمنٹ اور کمزور ہو جاتی ہے تو پھر کیاوس پیدا ہو جاتا ہے. کیاوس کی کنڈیشن میں یقیناً داعش تقویت ملتا ہے, اس کو تقویت ملتی ہے. اسی لیے وہ یہ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ پولیٹیکل سولوشن پیدا کرنے کے لیے اقدام نہیں لیں گے تو پھر ملٹری سولوشن بے معنی ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ملٹریلی داعش کو ختم بھی کر دیں تو اس کے بعد جو نیا گروپ آئے گا وہ زیادہ ایکسٹریمسٹ ہوگا, کیونکہ ان کے پولیٹیکل ایشوز جو ہیں وہ ریزالو نہیں ہوئے.
اچھا, اب یہ اب آخری ہمارے پاس کچھ منٹ ہیں, ہم بات کرتے ہیں. اسما ذرا تیزی تیزی سے جواب دیجیے گا, پرتشدد تنازعات یا پھر خانہ جنگی کا شکار ممالک یا متحارب گروہوں کا سامنا کرنے والے ملکوں میں مذاکرات یا ڈائیلاگ کے ذریعے کس حد تک کامیابی کی توقع کی جا سکتی ہے اور یہ کس حد تک مؤثر ثابت ہو سکتی ہے؟
آپ نے ایک دفعہ پھر بہت اچھا سوال کیا. دیکھیے, نمبر ایک بات یہ کہ ہر کانفلکٹ نا ایکسکلوسیو ہوتا ہے, اس کے لیے ہم تمام کانفلکٹس پہ سیم فارمولا اپلائی نہیں کر سکتے. مگر اگر ہم نے ملکوں کو جو مجبور کرنا ہے یا کنونس کرنا ہے کہ آپ آئیں اور اپنے مسائل مذاکرات سے حل کریں, تو تب ممکن ہے جب متحارب گروہوں کو یا ملکوں کو اس بات کا یقین دلا دیا جائے کہ وہ جنگ ان کے لیے زیادہ ایک ایکسپینسو یا مہنگا عمل ہے اپنے آبجیکٹیو اچیو کرنے کا, اور امن جو ہے وہ سستا یا کاسٹ افیکٹو پروسیس ہے جس کے ذریعے وہ اپنے آبجیکٹیو اچیو کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ان ملکوں کے اوپر اکنامک سینکشنز یا انٹرنیشنل کمیونٹی, ان کے دوست ممالک, ان کے نیبرنگ اسٹیٹس جو ڈائریکٹلی اس ملک کے اندر تنازع سے متاثر ہوتے ہیں, ان کو ایز اے پریشر استعمال کیا جائے اور ان ملک کے گروہوں کو کہا جائے کہ اپنے آپ مسائل امن پرامن بات چیت سے حل کرے. اس کے علاوہ ان ملکوں کو یہ بھی یقین دلایا جانا چاہیے, یا جس کو ہم اپنی ٹیکنیکل زبان میں پرسپشن بلڈنگ کہتے ہیں, کہ جنگ کے نتیجے میں ان کو کچھ حاصل نہیں ہوگا سوائے مزری اور اموات کے, جبکہ مذاکرات کی میز پہ امکانات ہیں کہ ان کو گیو اینڈ ٹیک یا میں کچھ نہ کچھ مل
جائے.
اور میرے خیال میں یہ ایک لانگ ٹرم پروسیس ہوتا ہے جس کے ذریعے آپ پورے کانفلکٹ کے اور ایک پارٹیز کا ایک دوسرے کی نظر میں امیج چینج کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کو مذاکرات پہ بٹھاتے ہیں.
بہت بہت شکریہ اسما کا. بیرسٹر صاحب, آپ سے آخری یہ میرا سوال ہے اور اس کے بعد ہم ڈاکٹر زبیر اقبال سے کنکلوڈنگ ریمارکس لے لیں گے. آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ کانفلکٹ ریزولوشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ثالثی کی سطح کہاں ہوتی ہے؟
میں سمجھتا ہوں جنگ جو ہے وہ اٹ از اے مینز ٹو ریچ ٹو اے نیگوشیشن ٹیبل, اور ثالثی ہی ہے یا
ڈائیلاگ ہی ہے جو الٹیمیٹلی کانفلکٹ ریزولوشن میں کامیاب جو مؤثر ذریعہ ہے.
تو ابھی تک طالبان یا داعش کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ کیوں نہیں ہو سکا, کامیاب کیوں نہیں ہو سکا, حالانکہ کوشش تو بڑی کی جاتی رہی.
افغانستان اور شام میں اینڈ پہ ٹائم ٹیبلز آ رہے ہیں, اینڈ پہ ڈائیلاگ ہے. جتنا ہم ڈائیلاگ سے بھاگتے رہے ہیں اتنا ہی اینڈ پہ اینڈ ریزلٹ کی طرف جو ہے روڈ میپ اور ڈائیلاگ ہے جو اس کی طرف لے کے جا رہا ہے. جو آپ نے بات کی ہے میڈیشن کی اور لوگوں کے جو پراثر لوگ ہیں ان کو استعمال کرنے کی, آپ دیکھ لیں افغانستان کو بھی اس ڈائیلاگ ٹیبل سے جہاں طالبان بیٹھیں گے اس کے اوپر لانے کے لیے انفلوئنشل لوگوں کو استعمال کیا جا رہا ہے. شام میں بھی ایسی سچویشن ہے اور یہی کارگر اور مؤثر ذریعہ ہے. آپ ایران میں کامیاب ہو چکے ہیں, سیریا میں بھی یہی فارمولا کام آئے گا اور افغانستان میں بھی یہی فارمولا کام ہوئے گا. امن ہی بیچنا چاہیے کہ اس سے سیاسی فائدہ ہوگا, بین الاقوامی ریکگنیشن ہوگی اور ریکنسیلیشن سے ڈائیلاگ جو ہے وہ انٹرنیشنل سطح کے اوپر ریکگنیشن لے گا رادر دین ہتھیار.
بیرسا صاحب ایک چھوٹا سا اس میں سوال یہ ہے کہ یمن میں کون سا فارمولا کام آئے گا؟
یہ یمن جو ہے وہ ڈوری جو ہماری پالیسی ہے اس کو وضع کرتا ہے. سعودی عرب کے اوپر اس طرح کا انفلوئنس امریکہ نے یوز نہیں کیا اگر وہ کوئی اور ملک کرتا جس کے اوپر امریکہ کرتا. تو میرے خیال میں کچھ ملکوں نے تھوڑی سی بردباری کا مظاہرہ کیا اور معاملہ یو این کی طرف لے جانے کی کوشش کی ہے, لیکن پھر بھی سعودی عرب جو ہے وہ اس کو فری فلائٹ ملی اور انہوں نے سنگل ہینڈلی ڈیل کیا. میرے خیال میں یو این جو ہے وہ بہتر رول یمن میں کردار ادا کر سکتا تھا, اتنا کردار انہوں نے ادا نہیں کیا کیونکہ دوسری طرف ایک امریکہ کے جو زیر سایہ سعودی عرب تھا جس کو انٹرنیشنل حمایت حاصل تھی.
اچھا تو یہاں پہ ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب سے بھی ہم بات کر لیتے ہیں یمن کے بارے میں. ڈاکٹر صاحب یمن میں اب خاص طور سے دو ہی باتیں جب کی جاتی ہیں, سعودی عرب کی قیادت میں اتحاد ایپ جو وہاں پر ہوتی باغیوں کو مسلسل اپنا نشانہ بناتا رہا ہے اور لیکن اب مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ یمن میں بھی جو ایک پراکسی وار ہے, ظاہر ہے کہ ہوتی جن کو شیعہ بھی کہا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ایران کی مدد ان کو ملتی ہے, تو کیا یہاں پر بھی سعودی عرب اور ایران کے درمیان کسی طرح کی مفاہمت کر کے یمن میں کسی طرح کی مصلحت ہونے کی امید ہے, کی جا سکتی ہے؟
امید تو کی چاہیے. بات یہ آ جاتی ہے کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان مفاہمت کیسے پیدا ہوگی اور کیسی کنڈیشنز پیدا کرنی ضروری ہیں جس کی وجہ سے یہ ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. اس میں سب سے اہم بات یہ آ جاتی ہے کہ جو ان کے نیشنل اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں وہ کس حد تک کانفلکٹ کرتے ہیں اور ان کو کیسے ریزالو کیا جا سکتا ہے. جیسے میں دیکھ سکتا ہوں کہ اگر جو اس وقت کرنٹ اکنامک ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, اگر آئل پرائسز کمزور رہتی ہیں اور بہت دیر تک کمزور رہتی ہیں, تو اس کی وجہ سے دونوں ممالک کی یہ کنڈیشن ہو جائے گی کہ ان کو کمپرومائز کرنا ضروری ہو جائے گا کیونکہ ان کے پاس ریسورسز نہیں ہوں گی اور وہ ایگزاسٹ ہو جائیں گے. ایسی کنڈیشن میں پھر امید یہ ہونی چاہیے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے اپنے انٹرسٹ کے لیے کام کر سکیں گے جو کہ آئل کی قیمت بڑھانے کے قابل ہوگا اور اس کی وجہ سے ان دونوں کی کنڈیشن بہتر ہو جائے گی جیسے کہ انہوں نے 1990s میں کیا تھا. مجھے اور کوئی طریقہ نظر نہیں آتا, وہ اس لیے کہ دونوں یہ جانتے ہیں کہ اس وقت مڈل ایسٹ کی کنڈیشن اتنی خراب ہو چکی ہے, اس کے اندر اتنی ڈیسٹیبلائزیشن ہو چکی ہے کہ اگر ان کو اپنی ہیجمونک کنٹرول کو پیدا کرنا ہے اور اسٹیبلائز کرنا ہے تو ان کو لڑتے ہی رہنا پڑے گا جب تک کنڈیشن کلیریفائی نہ ہو جائے.
تو ڈاکٹر صاحب اس سلسلے میں آخری بالکل ایک کوئک کامنٹ کرتے جائیے گا کہ جب ہم کانفلکٹ ریزولوشن کی بات کرتے ہیں جو ہم نے ایران میں بھی دیکھا تو پابندیاں اور تعزیرات کس حد تک مؤثر ثابت ہوتی ہیں؟ بالکل آخری 30 سیکنڈ.
بہت لمیٹڈ ہوتی ہیں. یہ جو ہوا ہے وہ اس لیے ہوا ہے کہ وہاں پر پولیٹیکل کنڈیشنز ایسی پیدا ہو گئی تھیں کہ وہ لانگ ٹرم انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے تیار تھے ایک ایسا کام کرنے, لیکن آپ کو میں بتا دوں کہ اکنامک سینکشنز ڈونٹ ورک.
اچھا چلیے اس نوٹ کے اوپر ہم آج کا پروگرام بھی اب ختم کرتے ہیں. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. جیسا کہ آپ کو ہم نے بتایا کہ امریکہ کا رول ہم دیکھ رہے تھے, بڑے بڑے جو تنازعات ہیں دنیا کے اندر اس کو حل کرنے میں امریکہ کا کردار کیا ہے, چاہے امریکہ اپنے ساتھ اتحاد ملاتا ہے, اقوام متحدہ کو ساتھ لے کر چلتا ہے یا ثالثی کرانے کی کوشش کرتا ہے. میرے ساتھ آج پروگرام میں شامل تھے قمر عباس جعفری بھی, جن کو ہم ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. اگلے ہفتے سے آپ کا یہ راؤنڈ ٹیبل آپ قمر عباس جعفری صاحب کے ساتھ سن سکیں گے. جعفری صاحب آپ کا بے حد شکریہ, اور اس کے ساتھ ساتھ سرور احمد زئی صاحب کا, بیرسٹر امجد مالک, اسما شاکر خواجہ اور ڈاکٹر زبیر اقبال کا بے حد شکریہ. بہجت کو اجازت دیجیے. میرے ساتھ پروڈیوسر اسفر امام تھے اور ہمارے انجینئر تھے چانگ, یا ہمارے ساتھ ہمارے انجینئر ہیں چانگ. تو اب ہمیں اجازت دیجیے, آپ سے میری ملاقات پھر ہوگی. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.